الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانظروا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشكرون. ان تقول يا اسرف على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الصافرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارا علاقہ خاص طور پر نانڈی پرنی، یہ زلزلوں کی زدنے ہے اور زلزلے کے کئی شکے ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں. رات کچھ ساتھی میرے قریب خانے پر حاضر ہوئے تھے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم کون سی دعا پڑھیں، کس چیز کا اہتمام کریں، آیت کریمہ کا ختم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عذاب کے سلسلے کی مصیبت کو ٹال دے. تو میں نے اس کو کچھ باتیں رکھ دی تھیں، اس پر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو باتیں ہوں گے زیادہ لوگوں کے سامنے آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کسی شر کی وجہ سے ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما دے اور یہ شر ہمارے حق میں خیر بن جائے. اس لیے آج کا یہ بیان رکھا گیا تاکہ ہم قرآن مجید اور آگے سے مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ ان آفات کے حوالے سے اللہ نے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی. جہاں تک ان قدرتی آفات کا تعلق ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا سبب بتایا ہے کہ یہ آفات اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نازل فرماتا ہے. سورہ سورہ آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یہ اصل میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ تمہارے اپنے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور پھر وہ طوفان بارشوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں یا کسی بھی اور تیز ہواؤں کی صورت میں کوئی عذاب سے نازل فرما دیتا ہے. بھائی آپ کو انکسی اور بہت سارے گناہوں سے تو اللہ سارا درگزر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. لیکن جب انسانوں کی نافرمانی حد سے بڑھتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اور مصیبت آتی ہے. مزید اس کی حکمت بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب کیوں بھیجتا ہے، یہ زلزلے، یہ طوفانی بارشیں، یہ تیز ہواؤں کو جھکڑ، یہ کیوں نازل ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ زار الفساد فی البرد والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر اور برد میں فساد برپا ہو جاتا ہے لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. بل اللہ یبدون, اور کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں, شاید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اسی طرح سورہ سجدہ 21 پارے میں اس کی آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد ہوا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, ہم انہیں ضرور چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب کو کہیں گے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں, شاید کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے عمل کی, اپنے سیرت و کردار کی اصلاح کر لیں. آج ذرا الفاظ سکتے ہیں, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جائے, وہ پھر بھی اعراض کرے, پھر بھی توبہ نہ کرے, پھر بھی اپنی اصلاح نہ کرے. اننا من المجرمین منتقمون, بے شک ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بڑا آزاد ہو جاتا جو چھوٹے چھوٹے جھٹکوں سے جو لوگ اپنی اصلاح نہ کرے, تو پھر اللہ کی طرف سے بڑا آزاد آتا ہے اور اس کے بعد ہلاکت ہو جاتی ہے. یہ بھی نوٹ کیجیے کہ جو گناہ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں انفرادی سطح پر لوگوں کو, ایک ہوتے ہیں اجتماعی سطح پر. انفرادی طور پر جو گناہ ہے ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ان میں سے ہر شخص اللہ کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا. بعض وقت ہم سوچتے بھی ہیں کہ فلاں شخص نے تو بڑا ظلم و ستم کیا اور بڑی لوٹ مار کی, لیکن اس کے بعد اس کی سزا نہیں ملی دنیا میں اور وہ مر گیا. لیکن انفرادی اعتبار سے ایک شخص کو اپنی جواب دہی کرنی ہوگی قیامت کے دن. لیکن اگر اجتماعی طور پر کسی قوم کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر اس کا معاملہ دنیا میں چکا دیا جاتا ہے. اقبال نے اس بات کو کہا ہے کہ فطرت افراد سے اقماس بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. تو قوموں کو اپنے کیا اعمال کا خمیازہ دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. تو سبب یہ ہے ان آفات کا کہ ہم گناہ کرتے ہیں, گناہوں میں حد سے بڑھتے ہیں, اللہ ناراض ہوتا ہے, آفات بھیجتا ہے. اور بڑے عذاب کو کہہ جاتا ہے, چھوٹا عذاب کیوں بھیجتا ہے, تو شاید اس جھٹکے سے ہم گزر جائیں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی سنت پر عمل کیا اور کئی قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے عذاب بھیجے تاکہ شاید وہ اسے گزر جائے. لیکن اکثر و بیشتر قوموں نے ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا, اس کی وجہ سے اصلاح نہیں کی. سورہ انعام آیات 42 کا 47 کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور پھر ہم نے ان قوموں کی پکڑ کی شکتیوں کے ساتھ اور کچھ تکلیفوں کے ساتھ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کوئی دل گرائے, شاید کوئی ان کے دل نرم پڑے, شاید کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. فلولا اشتیاق باقنا تضرعوا, ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہماری وہ پکڑ آئی تو دل گراتے, جو روتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. بلا تم کسب قلوب ہوں, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. وزلزل لهم الشیطان ما کانوا یعملون, اور جو کچھ وہ کیے جا رہے تھے شیطان نے اسی کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا, اسی میں لگے رہے. آج بدقسمتی سے ہمارا حال بھی ہوئی, انہیں تو یہ کہہ تھا کہ جب زلزلے کی جھٹکے آنا شروع ہوئی تو مسجد بھر جائے گا, فجر کی نماز میں نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا, اور ویسے بھی محسوس ہوتا کہ لوگ کچھ توبہ کر رہے ہیں, اللہ کی طرف ان کا رجوع بڑھ رہا ہے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی. فرمایا, ان کے دل سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کام کر رہے تھے شیطان نے اسی کو ان کے لیے مزین کر دیا. کلمہ نہیں ماں ذکر ہو گئی, جب انہوں نے بالکل ہی بنا دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی, پتا نہ علیہم ابواب کلی شیء, ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یعنی اب جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ قوم بالکل ان عذابوں سے سب سے مسئلہ ہوئی, اس نے ان عذابوں سے کوئی اپنی اصلاح نہیں کی, تو پھر آپ نے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے دنیا میں نے کچھ دے دو. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانی بھی رکھتے ہیں, اس کے سامنے چارہ بھی رکھتے ہیں تاکہ
یہ بھوک اور پیاس کی حالت میں نہ مرے. اسی طریقے پر فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اضافہ ہے یہاں تک کہ جب وہ بہت خوش ہونے لگے، ان نعمتوں کے اوپر اترانے لگے، اخذنا ہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فیضا ہم مبلسون، اور وہ بالکل ہی مایوس ہو کر رہ گئے، دکھ کر رہ گئے. آیت نمبر 42 سورۃ الانعام. ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ربش سے محفوظ فرمائے. یہ جھٹکے جو آئے ہیں زلزلے سے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں توبہ کی اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے. اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا گناہ ہے کیا، ہمارا قصور کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور یہ ہم پر زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں. قرآن مجید نے اس کی بھی کئی اسلوبوں میں وضاحت کی ہے. میں صرف آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت کافی رکھ رہا ہوں. اس میں ارشاد باری تعالیٰ یہود کے ایک جرم کا بیان ہے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو جرائم یہود نے کیے وہی جرائم میری امت میں بھی لوگ کریں گے. یہود کا جرم کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اثر تو نمونہ بے باز ان کتابوں کا تخرون بے باز، تم کتاب کو کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، کچھ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو کچھ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ سب میں ہماری اپنی مرضی کی کتاب ہے. ایک حکم جو بڑا آسان لگا اس پہ عمل کر لیا، اور جو حکم پسند نہیں آیا یا مشکل لگا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. فجر کی نماز ذرا مشکل ہے وہ تو نہیں پڑھ رہے، بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کاروبار میں جھوٹ بولنا وہ نہیں چھوڑ رہے، ملاوٹ جو کاروبار میں نہیں چھوڑ رہے، فلمیں ڈرامے جو ہوتیاں وہ کیونکہ لفظ کو بڑی پسند ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن اس بات پر عمل ہو رہا ہے. فرمایا اثر کو منون ابھی بات ہے کتابیں کا سب قرون ابھی بات، کیا تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے؟ تمام جزا انزال کا ممکن، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ رد اختیار کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے الا حضور کی حیات دنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وجہ قیامت یہ رسون الا اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. تو یہ جو جزوی اللہ کے احکامات پر عمل ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. ہم سب خالص چیز پسند کرتے ہیں، جہاں سے خالص دودھ ملے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کو خالص دودھ مل رہا ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری خالص کتاب، یہ نہ ہو کہ کچھ باتوں میں اللہ کی مرضی چلے اور کچھ باتوں میں اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی ہو، اور کچھ باتوں میں جو معاشرے کا رواج اور چال چلن ہے اس کے اوپر عمل ہو. اب علاج کیا ہے اس روش کا کہ کچھ باتوں پر عمل اور کچھ پر عمل نہ ہو؟ اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ سورہ بقرہ میں آئے 208 میں کہ یار جو ہم نے جینا عام سلو کے سلم میں کہا تھا، اے لوگوں کے ایمان لائے تھے پورے سے پورے اسلام میں داخل ہوتا، یعنی اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہاں ہو تم انسان اور تم سے خطائیں بھی ہوں گی غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی بات نہیں، غلطی کا ہونا تو عجیب بات نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد اس سے توبہ نہ کرے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کلو بندہ آدم خطا ہو، آدم علیہ السلام کے سب جیسے خطا کار ہیں، خیر خطا جی نہ کروا ہوں ہاں خطا کاروں بہتر ہوں تو توبہ کر لوں. لہذا غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، نیت یہ ہو ارادہ یہ ہو کہ مجھے پورے سے پورے اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے. اب پورے سے پورے اسلام پر عمل سے ہمارے سے کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اہم ترین ہے پورے کے پورے اسلام پر عمل کے حوالے سے، یعنی انفرادی اعتبار سے، جو ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو شرک کرنے کی کوشش کرے، عقیدے میں کسی قسم کا شرک شامل نہ ہو. میں نے بھی آپ کو آیت سنائی تھی سورہ توبہ سورہ روم کی آیت 40 کہ زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد برپا ہو جائے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کا ہم بعض اللہ کی عمل تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مدد چکھائے، ولا اللہ یرجعون شاید کہ وہ لوٹ کر رجوع کرے. اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر فرمایا تم کیوں فی الارض، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم
زمین میں چلو پھرو اور تنگ ہو پھر دیکھو کئی سکانا آپ کے بطور نکل چکی جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا. کان آپ پر ہوں مشر کی ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے. آج بدقسمتی سے ہماری بھی اکثریت وہ کسی نہ کسی شرک کے اندر مبتلا ہے. لہٰذا دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے, نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی, تمیز صرف اللہ سے وابستہ رکھی جائے, خوف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو, بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہر قسم کے شرک سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول کا احساس ہے کہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے, مگر وہ جو اللہ چاہے, اور سب کے سب اگر مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے, مگر وہ جو اللہ نے طے کر دیا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے کسی کی خاص حفاظت کی جائے, اپنے انسان ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. پھر انصاف اعتبار سے عبادات, عبادات کا مزا لانا یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. لہذا پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنا, ان صلاح کا کارا قبل مطمئن کتابوں موقف تھا, مومن پر نماز اللہ نے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتی. اسی طرح سے رمضان کے روزے ہیں جس پر اللہ نے حج وقت کیا ہے وہ حج سے گزرائے, اللہ نے جس کو شاید نصاب بنایا ہے زکات کو جلدی نہ مارے بلکہ زکات میں کچھ زیادہ دینے کی کوشش کرے. ہم اللہ کو بغیر حساب دیں گے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بغیر حساب ہمیں اگر عطا فرمائے. پھر عبادات میں ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی کوشش کی جائے. یہ بدعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب ناپسند ہے. ہر جملے میں آپ حدیث سنتے ہیں اور یہ حدیث یوں سمجھے کہ تابعین کے زمانے سے جملے کے خطبے میں شامل کی گئی, اور وہ حدیث یہ ہے کہ کلو بدعت ضلالۃ وکلو ضلالۃ فی النار, ہر بدعت سے گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جانے والی ہے. یہ عبادات کے اندر جو بہت سارے بدعات ہمیں شامل کرنے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کا پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان نے جب یہ کہا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا ان سے گناہ کراؤں گا, اللہ نے جواب میں کہا کہ جب تک بندے میرے سامنے استغفار کرتے رہیں گے توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کر دوں گا. تو شیطان نے کہا کہ میں ان کو بدعات سکھاؤں گا, جو بدعت کو نیکی سمجھتے چونکہ کریں گے لہٰذا میں توبہ کریں گے اور میں ان کو بخشش کا امکان ہوگا. تو یہ بدعت شیطان کا بہت بڑا چنڈا ہے. دس محرم آج ہے, اس دن کی بڑی اہمیت حدیث میں آئی ہے. عاشورہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھتے تھے. جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو روزے فرض ہوئے تھے ان میں سے دس محرم کا روزہ بھی تھا, مگر اس دن روزہ رکھا جائے تو سنت. لیکن اس کی جو دیگر تھوڑا بات ہم کر رہے ہیں, ایک تو ہمارے وہ ہے جو شیعہ بھائی ہیں وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ تو خیر ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں, ہمارے نزدیک تو سوچ صرف تین دن کا ہے وہ تو زیادہ ہے. لیکن سنی بھائی جو اس طرح سے جو ہے وہ تازے نکالتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں اور تماشے کرتے ہیں, یہ کسی کا نصیب جائز نہیں ہے. احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کا فتویٰ ہے کہ ساری چیزیں بگاڑ, لیکن یہ ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ تازے نکالے جا رہے ہیں, اس کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, تازوں کے اندر منتے مانی جا رہی ہیں, اپنی حوال اس کے اندر لکھ لکھ کے ڈالی جا رہی ہیں. یہ اس تاریخ کو حلیم پکانا اس کا تو کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے, یہ سب کہاں سے آ گیا. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے لیے چندے بھی دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ نظر و نیاز ہے, ہمارے لیے کوئی کارے سواب کارے ہے. اسی طریقے پر شعبان کی پندرہویں سب کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ نہیں بات ہے کہ حدیث ضعیف ہے, لیکن بہار مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ حدیثیں بہت ہیں اس لیے شاید اس کی کوئی حقیقت ہو, لیکن اس میں طرح طرح کے حلوے پکانا یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے. لیکن وہ ہے کہ ہم اس میں ہر سال قبرستان جانا یہ تو کسی حدیث میں نہیں. ایک غریب حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنی حیات و مبارکہ میں قبرستان گئے تھے, ہر سال تو نہیں گئے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے بقول اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں یہ سنت ہے, اور پھر باقی پوری زندگی نہ جانا یہ بھی سنت ہے. لیکن بدقسمت کی آج بہت سارے بدعات ہیں جو کہ ہم نے اپنی عبادات میں داخل کری, ایسے کام کرنا جن کا ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ سنت میں ان کا کوئی تذکرہ ہے, ان کو کر رہے ہیں عبادت سمجھ کر. جو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں. اسی طریقے پر آج ہماری رسومات وہ بھی اکثر اکثر اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. شادی بیاہ کی محفلوں میں مولانا یاد رحمت اللہ علیہ جا کر ہوا کرتے تھے کہ تم نے آج اس شادی کے موقع پر ہر کو خوش کیا لیکن تم نے ناراض کیا ہے اللہ کو, ناراض کیا ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے گانے, جس طرح سے مخلوط محفلیں, اور جس طرح سے ہندوانہ رسومات اور مہندی ہے اور مائنو ہے اور چراغا ہے اور پھر ویڈیو فلمیں اور مخلوط جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں کا مل کر مہندی کے موقع پر جو ہے وہ چلیاں, یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کو ناراض کر رہی ہیں. وہ سوچے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر دنیا میں کیا بیت رہی ہے, کیا ہمارے لیے اس قسم کی خوشیاں منانے کا کوئی جواب ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ کہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ایک جسد واحد کے معنی میں, اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو بڑا جسم اس کو محسوس کرتا ہے, اگر آنکھ دکھ رہی ہو تو جسم پورا نہیں سو سکتا, دانت میں تکلیف ہو تو بڑا جسم محسوس کرتا ہے. افغانستان کے مسلمانوں کے اوپر کیا قیمت دیتی ہے اور بیت رہی ہے, عراق کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شادی بیاہ کی تقریبوں میں ہماری جو خوشیاں اور خوشیاں منانے کا انداز جو ہمارا سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو تاثر نہیں ملتا. اسی طریقے پر ہماری معاشرت اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ, اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ. لیکن سورۃ النور کے احکامات کی دھجیاں ہمارے گھروں میں بکھری جاتی ہیں. محرم نہ محرم کی کون سے نیوز گھر پر نہیں ہے, مائیں بہنیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو بے پردہ نکلتی ہیں, اور گھر میں اگر ہر گھر میں آج آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے فلموں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے موسیقی بہودہ مناظر کہ جن کا دیکھنا کس قدر ناگوار ہونا چاہیے ہمارے لیے, لیکن ہم نے انہیں بالکل اپنے لیے جو ہے وہ ایک نیسسری ایول مان کر اس کو جائز رکھا ہوا ہے. ہم بڑے بڑے دیندار لوگ بھی ہیں لیکن کون سا گھر ہے جو آپ اس پہاڑ کی اس جو ہوگی اس سے بچا ہوا ہے؟ تمہارا یہ ہے کہ معاشرت میں پردے کے احتماد, معیشت میں رزق حلال پر سنار, یہ حرام کمائی اس قدر گھناؤ اور گندا جرم ہے کہ یہ انسان کی ساری ملکوں کو برباد کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک کپڑے کا جوڑا 9 درم اس کا حلال کو ہے, 1 درم حرام کا ہے, اس کپڑے کے جوڑے سے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی. جو جسم حرام کمائی سے چلتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, وہ جہنم میں جلنے کا حقدار ہے. کوئی روزہ کوئی حج, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے طیب مال کو پسند کرتا ہے, خدا کا خاص کا کمائی میں حرام کام کرے تو کوئی صدقہ کوئی چندہ وہ قبول نہیں ہوتا. تو انسان سمجھ رہا ہو کہ میں نے تو بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں, بڑے بڑے کاروبار میں حصہ لیا, لیکن اگر کمائی میں حرام کام کرے, کوئی ملاوٹ ہے, کوئی سود ہے, کوئی رشوت ہے, کوئی دھوکہ دہی ہے, اس کی وجہ سے انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے توفیق ہو کر انفرادی اعتبار سے اپنی معیشت کو حرام سے ہر انسر سے پاس کرنے کی کوشش کرے, اپنی معاشرت کو گہرائی کی سرگرمی سے پاس کرنے کی کوشش کرے, اور اپنی رسومات, اپنی عبادات, اپنے حقائق, ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہمارے لیے آسانی فرمائے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اسلام کی تعلیمات صرف انفرادی زندگی کی حد تک نہیں ہے, ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے صرف انفرادی زندگی کی حد تک ہی اپنے اصلاح کی؟ نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے, اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے دوسروں کی بھی آفت کی فکر کرنی ہے, ہم نے دوسروں کے بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے, اس کے لیے دعوت تبلیغ, اس کی محنت کرنی ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. سورہ عمران آیت کی طرف نے فرمایا تم خیر امت سے نکلے جب لے جاؤ, تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اٹھایا, تامرون بالمعروف, تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو, وانہاؤنا عن المنکر, اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکو. اور اللہ کے رسول کا احسان اس سے بھی یہ عذاب کی بات سمجھ میں آئی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا. تم دعائیں کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد فرما دے گا. آج ہم بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہم پر عذاب کے مختلف ٹوٹتے آ رہے ہیں. کیوں؟ ایک ہمارا دنیا میں مقصد تھا, ختم نبوت کے بعد ایک امت کی ذمہ داری تھی لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلانا. ہم نے وہ کام چھوڑ دیا اور جو اس کیا اپنا مقصد چھوڑ دے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں, وہ کوڑا کرکٹ اس کو تو پھر جلا دیا جاتا ہے کوڑے کرکٹ کو. اسی طریقے پر ایک ہماری تیسری ذمہ داری بھی ہے اور وہ ذمہ داری ہے کہ دین اسلام یہ صرف انفرادی احکامات ہمیں نہیں دیتا, دین اسلام ہمیں اجتماعی احکامات بھی دیتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ڈانٹا ہے یہودیوں کو سورۃ المائدہ میں کہ نفس مانا شرین حق تقوم التورات والانجیل, تم تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کی تعلیمات سے قائم نہ کرو. تو کیا یہ باتیں صرف یہودی عیسائیوں کے لیے, یہ باتیں آج ہمارے لیے بھی کہ تمہاری اللہ کے نظام میں کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ تم قرآن کے احکامات کو نافذ نہ کرو. اسی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا محرم یہاں تم دماغ اللہ سولہ کا حمل کافر, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے, عملی اعتبار سے وہ کافر ہے. تو آج ہم عملی اعتبار سے شکر کر رہے ہیں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہمارے ہاں نہیں ہو رہے. اب ان اللہ کے احکامات کے مطابق کرنے کی کوشش کون کرے, یہ کوشش مجھے کرنی ہے اور آپ کو کرنی ہے. اللہ نے حکم دیا رسول الدین بلا کا سفر رکھو کی اس دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں آپ اپنے تفرقے میں مت کرو. لہذا نصاب سہولت غلبہ اتنی حکامت دین کی تحریک میں شامل ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام آپ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک جدوجہد اس کے حوالے سے کیے, جان اس کے حوالے سے کیا اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین خالص کیا, خلافت کا نظام قائم کیا, ہر سطح پر اللہ کی بڑائی کو قائم فرمایا, ہر سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جاری و ساری کیا. تو یہ اصل میں ہمیں کرنا ہے, اگر ہم یہ سب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی. حدیث آپ سب نے سن رکھی ہے کہ اگر کسی بھی اللہ تعالیٰ کے شہروں میں سے کسی شہر میں اللہ کی ایک حد حافظ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے جس کی رحمتیں کہ 40 راتوں کی اگر رحمت سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوال سے مشکل عطا فرمائے. بعد یہ پورے کا پورا اسلام ہے, انفرادی اعتبار سے بھی اپنی اسلام, تبلیغ کے ذریعے سے دوسرے بھائیوں کو بھی جہنم کی آگ کو بچانے کی فکر اور اسلام کے اجتماعی احکامات کے نصاب کی بھی کوشش. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں ان آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. ان میں بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امید کا بھی پیغام ہے. قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا ہے وہ ہے جس سے کچھ رکو کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ پھر ہمیں ہلاک ہونے کا بھی بڑا اس میں سامان ہے. فرمایا کل یاد بات الذین اشرفوا علی انفسہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی, کثرت سے اللہ کی نافرمانیاں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا, عذاب سے بالکل مستحق ہو گئے, اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کرنے والا ہے. انه هو الغفور الرحیم, بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت رکھنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور طائر حبیب اللہ, حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, وہ طائر من الجم, اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کم اللہ وہ محبوب ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کرنا کیا چاہیے, وہ عجیب ہو ادا رکھتے تھے ہم اپنے رب کی طرف پلٹو, تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو, اور جو بھی اس پورے سے پورے اسلام کے حوالے سے کوتاہیاں ہوئی ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گراؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے راتوں کے دن کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کا حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, رات کے پچھلے پہل کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے دل فرماتا ہے. فرمایا اے تو اپنے رب کی طرف واسطوں رہوں اور اس کا کہنا مانا, یعنی جو جو اس کے احکامات میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں انفرادی اعتبار سے بھی اپنی اصلاح کرو اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرو اور غلط دین کی جدوجہد کے لیے مال اور جان لگاؤ. فرمایا اس کا کہنا مانو من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے, وہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت پکڑ آ جائے, ثم لا تنصرون, پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ تو موت کا فرشتہ ہے, عذاب کے آثار آنے سے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ زوردار جھٹکے زلزلے کے آ گئے, یا خدا نہ خواستہ ہماری موت آ گئی اور بالکل سامنے نظر آئے, تو پھر اس کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہوتی. وقت آسان میں رکھتے تم, اور جو بھی تمہاری طرف تمہاری رقص کی طرف یہ کلام نازل ہوا ہے, اس کی بڑے عمدہ طریقے سے پیروی کرو. من قبل ان یاتی لکم العذاب بغتۃ, اس سے پہلے تو تم پر اچانک عذاب آ گیا, وان تم لا تشعرون, اور تمہیں پتا پکنا. سن 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا ہمارے شمالی علاقہ جات میں, کیا لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ اپنے نارمل انداز کے گھروں سے نکلے تھے, اور جو لوگ گھروں پر تھے وہ بھی اپنا عام انداز سے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے. اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی کہ جو ہے وہ 28,000 اور ان کے علاقے میں تباہی مچ گئی, اور لاکھوں افراد اس کی وجہ سے مارے بھی گئے, معذور بھی ہوئے, اور کتنے بچے یتیم بھی ہوئے, کتنی عورتیں گئے بھی ہوئے. فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس پر ثبوت رکھنا ہو. ان تقول لكم يا حضرات على ما قررت في جنب الله, ایسا نہ ہو کہ اس وقت ایک انسان یہ کہنے لگے, ہائے افسوس ہے اس خطا پر جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کی, وہ حکم تو میں نے کافرین, اور میں تو تھا مذاق سمجھنے والوں میں. یعنی میں نے کبھی ان باتوں کو سیریس لیے نہیں, میں نے کبھی ان باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیے نہیں. اور تقول لكم اللہ حضرات, یہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو بھی فریاد کرے کہ اگر کاش مجھے اللہ نے ہدایت کی ہوتی, یا کن تو من المتقین, تو میں بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا. اے تقول ہم نہ کرم عذاب, اور یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب عذاب کو دیکھے تو وہ کہے لو ہم کا لیج کر رہا ہوں, اے کاش کہ مجھے دوبارہ لوٹنا نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, تاکہ من المحسنین, تو پھر میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے. یہ محسن حدیث کی روح سے اللہ کی قربت کا سب سے اونچا درجہ ہے, اسلام, اس کے اوپر ایمان, اس کے اوپر احساس. فرمایا کہ میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا, اس وقت اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ جب عذاب بھیجنے کے بعد انسان نے یہ باتیں کی, اللہ کا جواب یہ ہوگا بلا قد جاءک آیاتی, اللہ فرمایا تھا نہیں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں, پر کذب کر رہا تو نے ان کو جھٹلایا. جھٹلانے کے دو انداز ہیں, ایک مشرکین مکہ کا تھا, وہ کہتے تھے اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. ایک یہودیوں کا تھا کہ وہ تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے لیکن تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کے دونوں کو بھی تکذیب کہا, ان کی عملی تکذیب کی اور مشرکین مکہ کی قولی تکذیب کی. آج جس قسمت کی کہ ہم عملی طور پر قرآن پاک کی تکذیب کرتے ہیں, قرآن پاک نے سات مرتبہ کہا نماز قائم کرو, ہماری اکثریت نماز قائم نہیں کرتی, وہ عملی اعتبار سے قرآن پاک کی باتوں کو جھٹلا رہی. فرمایا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں, تو نے ان کو جھٹلایا, بس تک بس تھا, اور تو نے بڑائی کی, تو نے ہمارے سامنے سر نہیں جھکایا, ہمارے حکمات کے سامنے سر نہیں جھکایا, تو کھڑا رہا بکن کا منل کافی, اور تو بھی عملی اعتبار سے تو کافروں میں سے تھا. کفر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کا انکار کر دے, کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس حکم کو نہ مانے, عملی اعتبار سے نہ مانے. تو آج میں نے کیا کہ ہماری مائیں بہنیں سورہ نور کے عملی طور سے کافر ہیں. سورہ نور آئے تو سب کچھ کہتی ہے کہ عورتیں صرف ان مردوں کے سامنے اپنے ضد و جنت ظاہر کر سکتی ہیں, لیکن اگر عورت سبھی کے سامنے کھلے چورے کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے اس سورہ نور کی آیت کا بیان کرنے کا خرید کو کوئی اہمیت نہیں, اس کے نزدیک اس خرید کی کوئی اہمیت نہیں, اس کے نزدیک سارے مرد برابر. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کفر سے محفوظ کرنا ہے. ایک عملی کفر ہوتا ہے, قولی کفر ہوتا ہے, قانونی کفر ہوتا ہے. تو اگر تو ہم نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ قوم یونس کی طرح ہم سے عذاب کو ٹال دے. سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, کیوں نہیں بستی والے اسی طرح سے ایمان لے آتے جس طرح سے قوم یونس ایمان لے آتے. لما راؤ رہا تھا جب انہوں نے ہماری پکڑ کو دیکھا تو آمن وہ ایمان لے آئے, انہوں نے توبہ کر لی, فمتانا ہم الا دین, ہم نے ان کو پھر ایک مدت تک کے لیے دنیا کے اندر نعمت کے لیے ساز و سامان دیا. تو اگر سچی توبہ کر رہے گے پورے سے پورے شام پر ہم اس کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ جلدی میں عذاب ڈال دے گا. اور اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور ہم اسی رجس پر لگے رہے تو پھر پورے انبیاء میں لگتا ہے فرمایا کم قسم میں نے کری تمکان ظالم. ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جبکہ وہ بستیاں ظلم کر رہی تھیں, اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی. وہ انسان آباد آخری اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلوں کو اٹھایا, دوسری قوموں کو زمین پر بتایا. فلما احسوا باسنا, جب ان قوموں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا, اذا هم منها يركضون, تو پھر وہ اس سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا, اللہ نے کہا کہ مت بھاگو. وارجعوا الى ما اترفتم فيه, چلو ان بچوں کی طرف سے جن میں تم نے حیاتیاں کی ہیں, ہماری نافرمانیاں کی ہیں. وہ مساس نے تم لال تم کو چلو, چلو اپنے گھروں کی طرف آ کر تمہاری بات پوچھو. کالو اب وہ پکارنے لگے, یا ویلنا انا کنا ظالمین, اے ہماری خرابی, بے شک ہم ہی ظالم تھے. تما سارا تم کا تازہ تو برابر ان کی ہوئی فریاد رہی, حتی جعلنا حسودا خالدین, جہاں تک ہم نے اس چھوٹی کی مانند کر دیا جو کہ جلنے کے بعد بھٹ چکی. چھوٹی نہ صرف یہ ہے کہ تباہ ہو بلکہ خوش ہوئی, اس کو جلا دیا گیا اور بج گئی, بالکل بجی ہوئی کھیتی کے مانند ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کی توفیق دے. جن بھائیوں نے بھی پیدا کر لی, اگر خدا خاصہ خدا خاصہ اکثریت پیدا نہیں کر رہی ہماری اور عذاب آ ہی جاتا ہے, اس کے باوجود ان کی لمبی زندگی ان کی آخر سمجھ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر توبہ نہیں کی اور گھر میں بھی وہی پہاڑ کی, کاروبار میں بھی وہی حرام اور اس کا اوپر, اور پھر دین کی تبلیغ کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھنا, تو قامت دین کی جد و جہد کو اپنا فرض نہ سمجھنا, اگر خدا کا خاصہ یہ روش رہی تو پھر بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ ساری باتیں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد اور کون سی ایسی ہدایت ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں ہلا دے؟ اس لیے میں نے آپ کو سنی وایت سنائی تھی کہ ومن اعظم ممن قد ومن اعظم من آخر ومن اعظم ممن ذکر بآیات ربہ تعالیٰ, اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جائے لیکن پھر بھی وہ آیات کرے, پھر بھی وہ اپنے اصلاح نہ کرے. انا من المجرمین منتقمون, ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرم بننے سے محفوظ فرمایا. اللہ تعالیٰ پورے سے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ صرف پنج وقت کا نماز نہیں, ان حالات میں تو ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے, رات کو کچھ میں پہر رکھنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے. اپنے لیے بھی ہم دعا کریں ہدایت کی اور آفیت کی, اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت اور آفیت کی دعا کریں. اپنے قول حاضر و استغفر اللہ علی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي ونستغفرك ونتوب اليك. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم پر رحم فرما, اے اللہ ہم پر کرم فرما, اے اللہ ہمیں ہر سب سے بچا, اے اللہ ہمیں ہر آفت سے بچا, اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, اے اللہ شریعت سے محبت عطا فرما, اے اللہ شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما, اے اللہ شریعت کے لیے مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمارے لیے اپنے رستے پر چلنا آسان فرما, اے اللہ غفلت سے نافرمانیوں سے اللہ نفرت عطا فرما, اے اللہ ہم پر رحم فرما, اے اللہ ہم پر کرم فرما, اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ ہمیں قیامت کے روز کی رسوائی سے بچا, اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما,
اے اللہ ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہم آپ کے آپ کے رحم سے سوال، اے اللہ ہم آپ کے آپ کی بخشش مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے خیر مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت سے بچا، اے اللہ ہر آفت سے بچا، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نیکیوں ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مال ہماری جان ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا